أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور سورہ بقرہ کی ان آیات میں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کو ایک دینی مذہبی سماج کی مثال بنا کر پیش کیا ہے، اور اس میں ان کے نشیب و فراز کا ذکر ہے، ان کے عادات و خصائل کا، ان امور کا بھی ذکر ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے اس سماج کو عروج، ترقی اور برتری عطا کی ہے، اور ان عوامل کا بھی ذکر ہے جن کی وجہ سے انہیں پستی، زوال اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم نے ان کی ایک اور مذہبی گراوٹ، دینی طبقہ ہونے کے باوجود، مذہبی سماج اور جمعیت ہونے کے باوجود، ایک اخلاقی کمزوری ان کی یہ ذکر کی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اور مختلف پیرایوں میں یہ اپنے دل کی نفرت، کینہ، بغض ظاہر کرتے تھے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب مومنین، جو لوگ ایمان لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کسب ہدایت کرتے تھے، کسب علم کرتے تھے اور احکام الہیہ و دین الہیہ سے واقفیت حاصل کرتے تھے، چونکہ وہ بدوی لوگ تھے، بدو لوگ تھے، ناخواندہ لوگ تھے، امی تھے اور انہیں زیادہ تعلیم و تعلم سے سروکار نہیں تھا، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، تعلیم و تبلیغ کو وہ رسول اللہ کی گفتگو کے دوران بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے تھے اور رسول اللہ سے تقاضا کرتے تھے کہ ٹھہر ٹھہر کے آپ بات کریں تاکہ ہم سمجھتے جائیں بات کو، اور تقاضا کرتے تھے کہ ہماری صورتحال اور ہماری حالت کی مراعات کریں آپ گفتگو میں. ایک طبیعی و فطری چیز ہے، عقلی امر ہے کہ ہر بولنے والا اپنے مخاطبین کی ذہنی حالت، ان کی قلبی حالت اور ان کی علمی حالت کو مد نظر رکھ کر ان سے گفتگو کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسلوب تھا. یوں نہیں کہ رسول اللہ مخاطبین کی حالت کو نظر انداز کر کے یا چشم پوشی کر کے گفتگو فرماتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ ہم معشر انبیاء، نحن معشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم سلسلہ انبیاء، ہم قبیلہ انبیاء جب بھی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی عقل و فہم و فراست اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، نہ کہ اپنی عقل اور اپنی فہم کے مطابق. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی فہم اور اپنی عقل کے مطابق گفتگو کریں، لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں ہوگی، چونکہ لوگ عقلی پختگی میں ہرگز انبیاء کے برابر اور انبیاء کے درجے پر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ تمام انبیاء و خود سرور انبیاء بھی یہی اسلوب اپنائے ہوئے تھے کہ لوگوں کی عقل و فہم اور سطح ذہنی کے مطابق گفتگو کرتے تھے تاکہ عام آدمی اس گفتگو کو سمجھ سکے۔ لیکن افراد چونکہ یکساں نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں ان کی ذہنی حالت، مثلا وہ شخص جو آج مسلمان ہوا ہے، وہ شخص جس کو مسلمان ہوئے مہینہ ہو گیا ہے، جس کو اسلام قبول کیے سال ہو گیا ہے، جس کو چند سال اسلام قبول کیے ہو گئے ہیں، تو یہ ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی آیات اور اللہ کا دین سن رہے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو چند سال سے رسول اللہ کی معیت میں اور بارگاہ میں موجود ہے اور فیضیاب ہو رہا ہے، وہ بہتر مطالب کو سمجھتا ہے، آشنا ہے اسلوب دین سے، کلام سے، کلام رسول اللہ سے، اسلوب واہی سے واقف ہے، اور اس کے لیے اب بات سمجھنا آسان ہے۔ لیکن جو تازہ مسلمان ہے، جس کو چند مہینے، چند ہفتے یا چند دن ہوئے ہیں، اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس میں ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے ثابت ہوتی کہ تازہ مسلمان ذہنی طور پر کمزور تھے اور پرانے مسلمان ذہنی برتری رکھتے تھے، بلکہ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ وہ لوگ جو برسوں سے کسی بات کو سن رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، ان کے لیے وہ بات آسان ہو جاتی ہے اور وہ تعلیم ان کے لیے سہل ہو جاتی ہے، انہیں بنیادیں معلوم ہوتی ہیں اور پہلے سے ان کے ذہن کے اندر یہ فضا بنی ہوتی ہے، نئے نازل ہونے والے مطالب آسان ہوتے ہیں ان کے لیے سمجھنا۔ لیکن جو بالکل تازہ ہیں، بے شک ذہین بھی ہوں، اعلیٰ استعداد کے مالک ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ اسلوب سے آشنا نہیں ہیں، بنیادیں ابھی نہیں بنی ان کے وجود کے اندر، پہلی دفعہ یا نئے نئے یہ باتیں سن رہے ہیں، تو ان کے لیے دقیق سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ یہ ایک طبعی چیز ہے، اس میں افراد کی ذہانت کا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ سبقت و غیر سبقت کا فرق ہے کہ چونکہ کچھ پہلے آئے ہیں وہ واقف ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، کچھ نئے ہیں جنہیں ابھی یہ سارا اسلوب ان کے لیے تازہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ افراد استعداد کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ممکن ہے ایک پرانا مسلمان ہو، پہلے سے ایمان لائے ہوئے افراد میں سے ہو، لیکن ذہنی طور پر اتنا تیز ذہن نہ رکھتا ہو کہ پہلی دفعہ ہی رسول اللہ جو کچھ بیان فرماتے ہیں اسے سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے علاوہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کی توجہ دقت میں فرق ہوتا ہے، کچھ غور سے پہلی دفعہ بات سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ تعجب یا پہلی دفعہ حیرت ان پر طاری ہوتی ہے اور اصل مطلب اور معنی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور دیر کے بعد ان کی توجہ آتی ہے۔ جب ان کی توجہ آتی ہے اس وقت تک بات گزر گئی ہوتی ہے۔ اور یہ مختلف خصوصیات ہیں افراد کی، یہی نووارد تازہ مسلمانوں کے اندر بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے، محفل میں آتے، حضور ان کے سامنے تلاوت وحی کرتے اور ارشادات اپنے پیش کرتے تھے، تو وہ رسول اللہ سے تقاضا کرتے کہ آپ ہماری حالت کو بھی مد نظر رکھیں، ہماری رعایت کریں کہ ہم اتنے تیز ذہن والے نہیں ہیں یا ہم دقیق مطلب کو نہیں سمجھ پا رہے، آپ جس تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، بعض میں سے، بعض نہ سارے، بعض ان میں سے ایسے تھے جن کے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا، لہٰذا وہ تقاضا کرتے تھے کہ آپ مطالب کو ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے بیان فرمائیں تاکہ یا ہم لکھ سکیں۔ لکھنے والے تو بہت محدود ہوتے تھے، لیکن ہم سن سکیں، حفظ کر سکیں یا سمجھ سکیں ہم. اور یہ تقاضا وہ اس عربی اصطلاح کے ساتھ کرتے تھے جو عربی زبان میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا. رائنا رعیت سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا، یعنی دیکھ بھال کرنا، کسی کا لحاظ کرنا، کسی کو زیر نظر رکھنا اور اس کی حفاظت کے لیے اس کو زیر نظر رکھنا. اسے رائیت بھی کہتے ہیں، رعیت اسی معنی سے ہے، رائی اور رعایت اس کے اندر معنی بنیادی معنی ہے کہ ہمارا خیال رکھیں، ہمارا دھیان رکھیں اور ہماری مراعات کریں، ہماری رعایت کریں، ہمارے لیے ہماری رعایت کریں. یہ بات مومنین رسول اللہ سے گفتگو کے دوران نئے وارد یا بعض افراد مومنین میں سے یہ اصطلاح استعمال کر کے رسول اللہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. یہود بھی اسی محفل میں موجود ہوتے، بیٹھے ہوتے تھے. یہود نے جب یہ مسلمانوں کی زبانوں سے یہ اصطلاح سنی کہ یہ رسول اللہ کو گفتگو کے دوران روک کر اور رعایت کرنے کا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ اصطلاح پکڑ لی. چونکہ یہود بعض علماء کے بقول، آئمہ لغت کے بقول، کہ رائنا عبری زبان کا بھی لفظ تھا، عربی کا بھی لفظ تھا. عبری زبان میں یہ ایک گالی تھی، فوش اور دشنام تھی، یہ سب یا شتم تھی یہ عربی عبری زبان میں. اور دوسری طرف سے عربی زبان میں اس کا اچھا معنی تھا اور احسن معنی تھا، یعنی رعایت کرنا یا کسی کا خیال رکھنا. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو اصطلاح و لفظ استعمال کرتے ہیں اور عربی یا مسلمانوں کے یا عربوں کے نزدیک یہ معنی صحیح معنی ہے، لیکن عبری میں یہی لفظ ایک منفی معنی کے لیے اور ایک برے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ لفظ پکڑ لیا کہ ہم بھی اب روزانہ درس کے دوران، مجلس کے دوران، گفتگو کے دوران، وقفے وقفے سے رسول اللہ کو اسی اصطلاح سے یاد کریں گے، رائنا، اور مراد ہماری عبری معنی ہوگا جو یہود سمجھتے تھے اس کا معنی، لیکن عربوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو کثرت سے یہود رائنا رائنا کہنا شروع کر دیا انہوں نے، یہ کیا مراد ہے؟ آیا جس معنی میں مومنین تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھا کے آگے جائیں یہی معنی ہے ان کا، یا ان یہ کوئی اور معنی رکھتے ہیں؟ اور اسی دوران ایک عربی جو مسلمان تھا، مومن تھا، جو عبری زبان جانتا تھا، یہود کی زبان جانتا تھا، اس نے یہود کو کہا کہ آپ کی زبان میں یہ لفظ تو برے معنوں میں ہے اور آپ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں جب بھی آتے ہو تو بار بار تکرار کرتے ہو رائنا، تو کیا آپ کون سا معنی مراد لیتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چونکہ مومنین تو عربی لفظ، عربی لغت اور وہ معنی مراد لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھیں، ہمارا دھیان رکھیں اور ہماری رعایت کریں، یعنی آہستہ آہستہ بولیں تاکہ ہم سمجھتے جائیں، لیکن آپ کیا مراد لیتے ہو؟ تو وہاں پر اس صحابی پر کشف ہوا کہ یہود رائنا سے عبری معنی مراد لیتے تھے، جو سرزنش کے لیے یا توہین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور دوسرا احتمال بعض لوگوں نے یہ دیا، خصوصاً سورہ نساء کی آیت 46 میں پھر یہی لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں قرآن کریم نے فرمایا کہ یہود چار غلطیاں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر. ان میں سے ایک رائنا بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ رائنا کہتے تھے، اور رائنا سے مراد ان کی رعونت سے تھا. رعایا اور رعنا دونوں عربی لفظ ہیں، لیکن ایک کا معنی سبکی، چھچورا پن، ہلکا پن اور حماقت ہے، صفاحت ہے، وہ حماقت جس کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے یا غرور کرتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، اس کو رعونت کہتے ہیں، کہ اردو میں بھی اسی معنی میں رعونت استعمال ہوتا ہے. تو رائن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر رعونت ہو، جس کے اندر یہ سبکی اور ہلکا پن ہو, اور وہ اس ہلکے پن کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو, جبکہ وہ بڑا نہ ہو بلکہ بے وقوف لگتا ہو. اور یہ مراد لیتے تھے رائنہ سے, رائنن, یعنی کہتے تھے کہ ہمیں احمق کرو یا ہمیں احمق بناؤ یا ہمیں احمق سمجھو, اس طرح کا معنی مراد لیتے تھے. دونوں صورتوں میں یہ بات قرآن کریم کی دونوں آیات میں مسلم ہے, سورہ بقرہ کی آیا 104 میں اور سورہ نساء کی آیا 46 میں یہ بات مسلم ہے کہ یہود اس لفظ کو استعمال کرتے تھے جو مومنین کی اصطلاح تھی, لیکن مراد وہ نہیں لیتے تھے جو مومنین اس سے مراد لیتے تھے. اس سے مراد برا معنی لیتے تھے اور غلط معنی لیتے تھے, توہین آمیز معنی مراد لیتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے مومنین کو ہی روک دیا کہ آپ کی اصطلاح, آپ کی گفتگو یا آپ کے اسلوب سے یہود غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, اس سے توہین کا پہلو نکال کے اور تکرار کرتے ہیں وہی آپ والی بات, لیکن مراد ان کی توہین ہوتی ہے. یعنی چونکہ آپ کی جو اصطلاح ہے یہ دین کے لیے, رسول اللہ کے لیے, قرآن کے لیے توہین کے طور پر استعمال ہوتی ہے, اس لیے آپ مومنین یہ اصطلاح چھوڑ دیں, یہ کام چھوڑ دیں, یہ کہنا چھوڑ دیں, لیکن جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس اصطلاح کے ذریعے اس کو دوسرے لفظ میں بدل دیں. انظر نہ کہیں کہ ہماری طرف نظر رکھیں یا ہمیں زیر نظر رکھیں یا ہمارا خیال رکھیں, رائنہ کے بجائے انظر نہ کہیں, تاکہ دشمن یا یہود اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. خوب, اس آیہ کریمہ کے اندر کئی قرآن کریم کی رہنمائی, کئی طرح کی رہنمائی موجود ہے. ایک تو جیسے بعض علماء مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو, قرآن کے اس ترتیب کے لحاظ سے جس ترتیب کے لحاظ سے قرآن تدوین ہوا ہے, نازل اور ترتیب سے ہوا ہے لیکن تدوین اور طرح کی ہے, سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی اس آیہ 104 تک پہلی دفعہ اس ترتیب میں یا ایہا الذین آمنو کا لفظ آیا ہے. یعنی قرآن نے باقاعدہ طور پر مومنین کو عنوان دے دیا ہے, ایک نظریاتی عنوان کے ساتھ, مکتبی عنوان کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے. بنی اسرائیل یا قوم عرب یا قوم رسول اللہ نہیں کہا, بلکہ انہیں باقاعدہ الذین آمنو کہا ہے, جو نظریات و اعتقاد کی بنیاد پر بنی و جمعیت کا لفظ ہے, کہ یہ خود ایک رہنمائی ہے کہ دینی سماج اپنا کس طرح سے تعارف کرائے, اپنی پہچان کیا کروائے, آمنو کے نام سے یا مومنین کے نام سے. مومنین کے علاوہ اپنی پہچان نہ کروائیں, نہ قبائلی پہچان کروائیں, نہ علاقائی پر پہچان کروائیں اور نہ کوئی, صرف اپنے آپ کو اس لفظ سے یاد کریں. البتہ قرآن جس معنی میں مومنین سے مراد لیتا ہے, یعنی جو اصطلاح قرآن نے مومن کی یا آمنو کی قائم کی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومنین یہ دھیان رکھیں کہ مومنین اپنی خلوص سے اور اپنی طہارت ذہنی کے ذریعے سے, طہارت قلبی کے ذریعے سے جو باتیں کرتے ہیں, اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, یہی اصطلاحات آپ کی دشمن بھی آپ کے سنتے ہیں اور وہ بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں. تو مومنین اپنی گفتگو میں ایسی بات نہ کریں جو دشمنوں کے لیے دستاویز بن جاتی ہے, جو مخالفین کے لیے دستاویز بن جاتی ہے اور وہ اسے توہین کے لیے, توہین مذہب کے لیے, توہین رسول اللہ کے لیے اور توہین مومنین کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب یہ بھی ایک ادب ہے جو مومنین کو سکھایا جا رہا ہے آیہ 104 میں سورہ بقرہ میں, یا ایہا الذین آمنو لا تقولو, نہ کہو, مت کہو, یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ بات کرنا. رائنہ, رائنہ کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے, رائنہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں کئی اور اصطلاحات جو مومنین استعمال کرتے ہیں اور یہود یا غیر یہود اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مومنین کے لیے بھی یہ پابندی ہے کہ آپ ایسی زومانہ باتیں مت کرو جس کے کئی معنی نکلتے ہوں یا اس سے کئی مرادیں لی جا سکتی ہوں اور ان میں سے بعض معانی بہت ہی غلط معانی ہوں اور جنہیں خود آپ کے خلاف یا آپ کے دین کے خلاف استعمال کیا جائے، یہ بات مومنین مت کریں تاکہ دشمنان دین یا یہود جیسے دشمن یہ استفادہ نہ کریں آپ کے خلاف۔ اور ایک نقطہ جو قرآن کریم نے مجموعی طور پر بنی اسرائیل کی مثال میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک دینی مذہبی سماج کی مثال بنا کر مومنین کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے، یعنی مخاطبین قرآن کے لیے، مومنین سے مراد امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخاطبین قرآن کریم جنہیں آمنو یا مومن کہا گیا ہے، بس مراد مومنین سے یہ ہے، مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین نازل کرنا شروع کیا ہے، اثناء نزول میں ہے، ابھی دین کامل نہیں ہوا، اور اس دوران مومنین جو نئی امت تشکیل پا رہی ہے، نیا دینی سماج بن رہا ہے، نیا دینی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، اس دینی معاشرے کو ایک سابقہ گزشتہ دینی معاشرے کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ بہت سارے مطالب جو زیر تعمیر یا زیر تشکیل معاشرے کو پیش آنے ہیں یہ پہلے سے انہیں بتا دیا جائے مثال کے قالب میں، اور مثال بھی واقعی مثال ہے، فرضی مثال نہیں ہے۔ فرضی مثال ہو تو بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اس آیا کی ضمن میں یہ بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو شرم نہیں ہے کہ وہ مثال دے بعوضہ کی، اور پھر قرآن کی دیگر آیات میں بھی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اسی بحث میں، کہ مثال کے ذریعے بات سمجھانا یہ قرآن کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے، یہ اور عام لوگوں کے لیے، معمولی لوگوں کے لیے یہ اسلوب سب سے زیادہ کارآمد ہے کہ مثال کے قالب میں، مثال کے آئینے میں انہیں مشکل ترین بات بھی آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اہل علم، اہل دانش، اہل فلسفہ و اہل لغت و ادب، انہیں مشکل پیش نہیں آتی، ان کے لیے آپ مثال نہ بھی دیں، آپ تجریدی زبان استعمال کریں، آپ استدلالی زبان استعمال کریں، آپ توصیفی زبان ان کے لیے استعمال کریں، وہ ہر زبان کو سمجھ لیتے ہیں چونکہ اہل علم ہیں، اہل معرفت ہیں اور آشنا ہیں، حدود سے آشنا ہیں، رسوم سے آشنا ہیں، تعریفات سے آشنا ہیں، ادلہ سے آشنا ہیں، براہین سے آشنا ہیں، اصطلاحات سے واقف ہیں، معانی جانتے ہیں، لہٰذا انہیں آپ بہت ہی دشوار عبارتوں کے ساتھ بھی کوئی بات سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے تھے، جیسا کہ قدیم زمانے میں علماء جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں جو نصاب کا حصہ بنی ہیں، خصوصاً عربی علوم، اسلامی علوم کے مصنفین، ایک دور تک یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ درسی کتاب کو جو نصاب کا حصہ بننی ہے، اس کتاب کو عمدن جان بوجھ کر مشکل بناتے تھے، پیچیدہ بناتے تھے، اور جتنا ممکن ہو اس کو ناقابل فہم بناتے تھے، اور یہ ان کی لکھنے والی کی علمیت و عالمیت ظاہر کرتی تھی کہ لکھنے والا بہت ہی بڑا دانشور ہے جس نے اتنی مشکل کتاب لکھی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی سوائے اساتید کے، سوائے بہت ہی اعلیٰ صفحے اول کے علماء کے، یہ کتاب کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے نمونے موجود ہیں، کئی کتابیں ہیں جو ابھی بھی نصاب کا حصہ ہیں جن کو طلاب پڑھتے ہیں، اور ان کی مشکل طریقے اور روش کی وجہ سے عمریں ضائع ہوتی ہیں طلاب کی، زیادہ تر ان کے اسلوب کی وجہ سے، چونکہ وہ یہ لکھ، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مشکل کتاب لکھیں، پیچیدہ عبارتیں بنائیں، اور ان مشکل و پیچیدہ عبارتوں کو سمجھنے کے لیے طلاب کو محنت کرنا پڑے گی, اور اس محنت کے نتیجے میں طلاب کے اندر گہرائی پیدا ہو جائے گی, عمق پیدا ہو جائے گا, اور فضل و علم ان کے اندر آ جائے گا. اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ وہ لوگ جو پیچیدہ کتابیں, مشکل کتابیں, پیچیدہ عبارتیں حل کر لیتے ہیں, یہ واقعاً بڑے دانشوار ہوتے ہیں اور ان کے اندر گہرائی زیادہ ہوتی ہے, قوت تحلیل و قوت فہم ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہدایت کی کتاب کے لیے ناموزوں ہے کہ اس طرح ہدایت کی کتاب تدوین کی جائے. ہدایت کی کتاب کو آسان ہونا چاہیے, جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو پیچیدہ مشکل نہیں بنایا بلکہ اس کو ہم نے سادہ بنایا ہے, آسان بنایا ہے, تاکہ ہدایت اس کی ہر انسان کے لیے واضح ہو سکے. ہدایت کی کتاب کو اتنا پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے, اسے آسان اور سادہ ہونا چاہیے. جو دستور ہے علماء کا اسلوب ہے کہ ہم بات جتنی پیچیدہ کریں گے اتنی ہی بات زیادہ علمیت کی علامت ہوگی, زیادہ دانشوری کی علامت ہوگی, اور زیادہ علم کی علامت ہوگی. قرآن نے اس اسلوب کو نہیں اختیار کیا, چونکہ قرآن کریم کے نزدیک قرآن کتاب ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت کے لیے مقرر کی ہے, جسے آسان بنانا ہے. جس طرح اللہ کا فرمان ہے کہ لقد یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے, قرآن دشوار نہیں ہے, اور واضح کیا ہے, مبین بنایا ہے, تبیان کیا ہے, اور بیان ہے قرآن. یہ اوصاف ہیں قرآن کریم کے, بیان, تبیان, مبین, یعنی واضح ہے, اس کے اندر پیچیدگی اور اس کے اندر ابہام اور غموز نہیں ہے اس کتاب کے اندر. خوب, اس اسلوب کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو جو اصطلاحات مومنین کے لیے مقرر کی گئی ہیں کہ جس زبان میں وہ گفتگو کریں, جس زبان میں تبادلہ کریں تعلیم کا, تبلیغ کا یا فہم کا, وہ زومانہ نہیں ہونی چاہیے, اس کے کئی معانی نہیں ہونے چاہیے. مومنین کو پابند کیا جا رہا ہے, ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کی عبارتیں مختلف لوگوں کے اختیار میں, اور از جملہ جو مخالفین ہیں آپ کے, ان کے ہاتھ میں بھی یہ کتابیں آپ کی آئیں گی, یہ اصطلاحات اور یہ گفتگو, اور انہی میں سے وہ دستاویز بنا کے, مطالب نکال کے توہین کے لیے استعمال کریں گے, جو کر رہے ہیں. آج موجودہ دور میں توہین اور اہانت ایک عام رواج بن چکا ہے, بلکہ اسے آزادی بشر کے زمرے میں ڈال دیا گیا ہے. انبیاء کی توہین, مقدسات کی توہین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین, جیسا کہ مغربی دنیا میں کثرت کے ساتھ یہ ایک رجحان بن چکا ہے کہ اگر آپ توہین کرتے ہیں تو یہ ادبی شاہکار ہے. جس طرح سلمان رشدی نے, ملعون نے کتاب لکھی, توہین آمیز کتاب لکھی, اور اس کو ادبیات کا نوبل بھی دیا گیا. اسی کتاب پر نوبل انعام دیا گیا اس کو کہ اس نے ادبی شاہکار خلق کیا ہے توہین نبی کا. اور اس کتاب کے اندر جو آیات شیطانی جس نے اس کا نام رکھا ہے, اس میں اس نے جو مسلمانوں کی کتابوں میں موجود مواد ہے, خصوصاً حدیث کی کتابوں میں, وہی مواد اس نے حاصل کیا ہے جس سے قرآن روک رہا ہے کہ لا تقولوا رائنا, آپ رائنا مت کہو. رائنا کے بجائے آپ کو اگر یہ بات کرنی ہے تو دوسرے لفظ کے ذریعے سے یہ بات کرو, رائنا کے ذریعے نہ کرو. لیکن مسلمانوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا, اور حدیث کے نام پر یا دیگر کتابوں کے مجموعوں کے اندر یہ رائنا کثرت سے مسلمانوں نے ڈال دیا. جو توہین کرنے والے اور اہانت کرنے والوں کے لیے دستاویز بن گیا, جسے قرآن کریم نے متوجہ کرایا تھا کہ یہ دھیان رکھنا, یہ کام نہ ہونے پائے. اس لیے آپ واضح اصطلاح استعمال کرو اور دو ٹوک لفظ استعمال کرو جس کے اندر آپ کا مفاد و مفہوم بالکل واضح ہو. اس کے علاوہ بھی جتنی کتابیں، چونکہ آج کا دور ہم کہہ سکتے ہیں کہ توہین مقدسات کا زمانہ ہے، اور گزشتہ یہ صدی جو گزری ہے اور پچھلی صدی کے اواخر میں اور موجودہ صدی کے اوائل میں ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ، جسے جس طرح اس کو عصر پیش رفت اور ٹیکنالوجی اور عصر ترقی، عصر سائنس کہا جاتا ہے، اور جسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا زمانہ کہا جاتا ہے، دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو یہ توہین کا بھی زمانہ، اگر اس کو نام دیں تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ توہین و اہانت و گستاخی بھی عام رواج بن چکا ہے، اور خصوصاً مقدسات دین کے خلاف یہ گستاخی و توہین عام روایت کا حصہ بن گئی ہے۔ اس کے لیے پھر دلائل بھی گھڑ لیے گئے ہیں، حقوق بشر اور آزادی بیان اور طرح طرح کی چیزیں اس کے لیے انہوں نے گھڑ لی ہیں کہ ہم، یہ حق ہے ہمارا کہ ہم جس کی توہین کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن مومنین کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، رائنہ نہیں کہو آپ۔ اب اگر ہم مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھیں تو رائنہ سے بھری ہوئی ہیں کتابیں، یعنی ایسے مطالب جو راوی یا نقل کرنے والے کی نیت میں نہیں تھا، توہین نہیں تھی، لیکن اس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور مسلمانوں نے تقدس کی خاطر، تعبد کی خاطر، ادب و احترام کی خاطر توہین نہیں نکالی، صحیح معنی نکالا، جس سے دو معنی نکلتے تھے، انہوں نے صحیح معنی مراد لیا، لیکن مخالفین نے اس سے دوسرا معنی اور غلط معنی مراد لیا، جس کی وجہ سے ہم اگر دیکھیں مقدسات اسلام بالخصوص، کچھ تو توہینیں ایسی ہیں جن کا دستاویز مسلمانوں نے فراہم نہیں کی، نہ مسلمان کتابوں میں ہے، نہ حدیث کی کتابوں میں کوئی ایسی بات ہے، نہ تفسیر کی کتابوں میں، نہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، بلکہ یہ توہین انہوں نے خود اپنی طرف سے عناد و بغض و دشمنی کی وجہ سے گھڑ لی ہے، فراہم کر لی ہے۔ لیکن ایک بڑا حصہ جسے مثال دی اس توہین والی کتاب کی، اور اس جیسی بیسیوں کتابیں اور ہیں، بلکہ سینکڑوں بھی میں کہوں تو بھی مبالغہ نہیں ہے، ساری کتابیں اردو زبان کی نہیں ہیں یا انگلش میں نہیں ہیں، مختلف زبانوں میں، عربی میں توہین آمیز کتابیں فراوان ہیں، فارسی میں شاید سب سے زیادہ فارسی میں توہین والی کتابیں لکھی گئی ہیں یا ترجمے کیے گئے ہیں، اسی طرح اردو میں، انگلش میں اور دیگر زبانوں کے اندر مختلف مذاہب کی توہین اور بالخصوص اسلام کی توہین کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کا مواد زیادہ تر مسلمانوں کی کتابوں سے ہی لیا گیا ہے، جبکہ قرآن نے یہ ادب سکھایا تھا مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یہ نہ کہنا آپ، چونکہ دوسرے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان عبارتوں سے دیگر معنی نکال سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن آسان ہے، آپ ہدایت کی بات کھلی کرو، بیان کرو، تبیین کرو، مبین بات کرو، واضح بات کرو، گول مول بات نہ کرو، الجھاؤ نہیں، جیسا نصابی کتابوں میں ایک ضابطہ بن گیا تھا، ایک رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ پیچیدہ باتیں جتنی ہم کریں، مشکل دشوار جتنا بنائیں مطلب کو، لوگ کرید کرید کے نکالیں علم کو، اس سے فضل پیدا ہوتا ہے، یہ پرانے دور کا ایک طریقہ کار تھا۔ لیکن قرآن کریم ہدایت سب سے پہلے مومنین کو دے رہا ہے، یہود کی مذمت سے پہلے، اہل کتاب کی مذمت سے پہلے مومنوں کو سکھا رہا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی دستاویز فراہم نہیں کرنی، ایسا بہانہ آپ نے مخالفین اور دشمنوں کو نہیں دینا، آپ جب رائنہ کہو گے اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ، لیکن جب ناپاک نیت والا دشمن ایسی بات آپ سے سنے گا تو وہ اس سے آپ کی طرح صحیح معنی مراد نہیں لے گا بلکہ غلط معنی مراد لے گا۔ اور اس سے اس وقت جیسے مخالفین اسلام، دشمنان اسلام کر رہے ہیں یہ کام، خود مسلمانوں کے اندر بھی یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے توہین کا۔ قرآن کریم نے مومنین کے لیے جو آداب ذکر کیے ہیں کچھ تو اس مثال کے اندر, بنی اسرائیل کی مثال کے اندر بھی ذکر کر دیے ہیں, اور کچھ مومنین کو خطاب کر کے, جیسا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل و اہل کتاب کے بارے میں گزارش تھی, خطاب تھا, بات تھی, اور یہاں سے پہلے تھا اذکروا مومنین کو یا رسول اللہ کو حکم تھا یاد کرو آپ, لیکن انہیں خطاب نہیں کیا گیا تھا, یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا تھا, بلکہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ماجرا کو یاد کرو, بنی اسرائیل کے اس ماجرا کو یاد کرو, بنی اسرائیل کی فلاں داستان کو یاد کرو, بنی اسرائیل کے فلاں واقعہ کو آپ ذہن میں حاضر کرو, اس میں انہوں نے کیا کیا, اس میں انہیں کیا دیا گیا, انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا. اس سے پہلے مومنین کو یاد دہانی کرائی جا رہی تھی بنی اسرائیل کے مثال کی, لیکن یہاں پر خود, یعنی اب وقت وہ آ گیا ہے یا اب مرحلہ ایسا پہنچایا ہے ہدایت کا کہ مومنین کو مستقیماً بلا واسطہ خطاب کیا جائے, یا ایھا الذین آمنو, کہ جو کچھ بنی اسرائیل کرتے ہیں اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے, آپ بھی اس میں ممکن ہے نادانستہ طور پر بنی اسرائیل کے رویوں میں آپ بھی شامل ہو گئے ہو, اور وہ ہے بے ادبی, بے ادبی, توہین و گستاخی. بنی اسرائیل ایک دینی سماج کی مثال ہے, اور مومن معاشرہ جو تشکیل پا رہا ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک دینی معاشرہ تشکیل پایا جو مختلف بیماریوں کا شکار ہو گیا, مختلف آفات کا شکار ہو گیا, اور اس کو مختلف الجھنیں اور پیچیدگیاں اس معاشرے میں پیدا ہوئیں جس کا نام بنی اسرائیل یا اہل کتاب تھا. اب جو نیا معاشرہ اہل ایمان, اہل کتاب کی جگہ اہل ایمان, اہل قرآن اور مومنین کے نام سے بنایا جا رہا ہے, اس معاشرے کو پاک ہونا چاہیے ان تمام بیماریوں سے, تمام اخلاقی برائیوں سے, سماجی برائیوں سے, قباحتوں سے, جس میں سابقہ دینی معاشرہ, سابقہ دینی سماج یعنی بنی اسرائیل مبتلا تھے. غرض یہ تھی اصل میں, اور اس وجہ سے وہ ساری باتیں کر کے اب انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, کہ اب جو ایمان لائے ہو اور ایمانی معاشرہ بن رہا ہے, آپ بنی اسرائیل کے اعمال میں شرکت مت کرو, آپ اس میں حصہ نہ بنو, آپ چونکہ آپ کی بعض چیزیں وہ لے کے دستاویز بنا کے کریں گے, اس لیے آپ چھوڑ دو یہ کام, روک دیا. وہ کام جو جیسے اشارہ کیا تھا کہ ایک تو بنی اسرائیل آج کے یہود و نصارہ اور آج کے ملحدین اور آج کے مختلف مشرکین, مذاہب رکھنے والے و حتیٰ نام نہاد مسلمان بھی اس کام میں شریک ہو گئے ہیں, مقدسات کی توہین, اسلامی مقدسات کی توہین, خود مسلمانوں کے اندر, جو مسلمانوں سے مراد جو پیدائشی مسلمان ہیں, بائی برتھ مسلمان ہیں, کسی مسلمان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں, ایمان کے ذریعے مسلمان نہیں بنے, اسلام کے ذریعے بایولوجیکلی اسلام ان کو ملا ہے پیدائشی طور پر, ناآشنائی کی وجہ سے یا مغربی معاشروں میں رہنے کی وجہ سے یا میڈیا, سوشل میڈیا کی وجہ سے, کسی کے بھی تحت تاثیر ہو کر مقدسات دین کی توہین کرتے ہیں, یہ کثرت سے کرتے ہیں, چونکہ میڈیا کا دور ہے, اور پہلے یہ توہین اپنے ذہنوں میں رکھتے تھے, اپنے گھروں میں رکھتے تھے, اپنے حلقے میں محدود رکھتے تھے, لیکن میڈیا کے ذریعے جس کے ذہن میں, زبان پہ توہین ہے, وہ توہین اپنی ساری دنیا کے سامنے نشر کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ مسلمان چونکہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں, فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں, ان فرقہ, اس فرقہ بندی میں بھی یہ بیماری ان کے اندر پیدا ہوئی ہے, توہین اور گستاخی والی, دین کی توہین اور مقدسات کی توہین, یہ مسلمان فرقوں کے اندر زیادہ شدید ہے. مغربی معاشرے یا سیکولر معاشرے یا ملحد معاشرے افراد, یہ کبھی کبھار کسی موقع کے اوپر آ کر توہین کرتے ہیں مقدسات کی, لیکن مذہبی دنیا جو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, فرقہ بندی ہے, جس میں فرقہ سازی, فرقہ بازی, فرقہ پرستی ہے, یہ روزانہ کی بنیاد پر توہین کرتے ہیں, اور یہ توہین ہی کو اسلام سمجھتے ہیں, توہین ہی کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں. یہ وہ کام جو یہود نے رسول اللہ کے خلاف شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا، اس کے وارث فرقہ ساز اور فرقہ باز مسلمان بن گئے ہیں، اور توہین کو اپنے عبادات کا حصہ بنا لیا ہے، اور توحید کو اپنے لیے ایک اعلیٰ عمل قرار دیا ہے، احسن الاعمال میں شمار کر دیا ہے کہ ہم مقدسات کی توہین کریں. وہ مقدسات اسلام کے ہوں، وہ مقدسات فرقوں کے ہوں، مخالف فرقے کے ہوں، وہ مقدسات کسی کے بھی ہوں، جب آپ کا یہ فرقہ نہیں ہے تو دوسرے فرقے کو آپ کچلنے کے لیے، سرنگون کرنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آپ کثرت سے توہین کا استفادہ کریں. توہین کرنے والا بیمار انسان ہوتا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جب کسی کے مذہب کی توہین کروں گا، مقدسات کی توہین کروں گا، تو میری توہین کے نتیجے میں لوگ اس مذہب سے بیزار ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، چونکہ میں جب اس کو توہین کر رہا ہوں، گالی گلوچ دے رہا ہوں اور اہانت کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں، اور یہ نہایت خودخواہی اور حماقت ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری توہین دنیا کو متاثر کر رہی ہے. نہ، آپ کی توہین سے دنیا آپ سے متنفر ہو رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو پست ثابت کر رہے ہو. آپ کی توہین سے متاثر ہو کر کوئی بھی نہ اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے، نہ آپ کے توہین آمیز بیانات سے متاثر ہو کے کوئی اور تبدیلی اس کے اندر آئی ہے، بلکہ آپ کی توہین سے آپ پست اور گھٹیا ثابت ہو رہے ہو. آپ کا مذہب اپنا بدنام ہو رہا ہے اور آپ کا فرقہ اپنا بدنام ہو رہا ہے. خوب، یہ چیز کثرت سے آج مسلمانوں کے اندر رواج پا چکی ہے. یعنی مسلم مذہبی معاشرے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ یہ تعصبات کی وجہ سے اور دیگر امور کی وجہ سے بے ادب ہو جاتے ہیں، گستاخ ہو جاتے ہیں. مذہبی دنیا زیادہ بے ادبی کرتی ہے. ہم اپنے ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک میں مختلف طبقاتیت ہے، مختلف طرح کی طبقاتیت ہے. مثلا سیاسی لوگ ہیں، وہ مذہبی جو سیاسی جو مذہبی نہیں ہیں، یعنی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اہل قبلہ ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن کسی فرقے کا فعال حصہ نہیں ہے، یا عبادت بھی نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ پہ ان کا اعتقاد ہے، رسول اللہ کی نبوت و خاتمیت کو مانتے ہیں، جیسا کہ اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی ہے کہ یہ کلمہ گو ہیں، یہ اہل قبلہ ہیں، یہ رسول اللہ کی رسالت، نبوت و خاتمیت کو مانتے ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، لیکن اس ذہنیت کے علاوہ عملاً کسی دینی ضابطے کے پابند نہیں ہیں. حرام سامنے آ جائے نہیں ٹلتے، جھوٹ بولتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ہر جرم کرتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر مسلمان ہیں. یہ سیاست میں جب آ جائیں، چونکہ مذہبی رنگ ان کے اوپر غالب نہیں ہے مسلمان ہونے کے باوجود، ان کے ہاں بے ادبی، گستاخی، توہین، گالی گلوچ موجود ہے، لیکن کم ہے. البتہ ابھی پاکستان میں ایک نیا تجربہ ہوا ہے گزشتہ کوئی 10-15 سال سے، جس میں سیاسیوں کے اندر مذہبی رنگ بھرا گیا ہے. یعنی گالی دینا، گستاخی کرنا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک تجربہ کیا ہے اپنی لیبورٹری میں، سیاستدان تیار کیا اور سیاسی جماعت بنائی ہے، اور انہوں نے مذہبیوں والا انداز اپنایا ہے، اپنے مخالفین اور اپنے رقیبوں اور اپنے حریفوں کو گالی دینا، توہین کرنا اور ان کی گستاخی کرنا، ان کی اہانت کرنا، لوگوں کی نگاہوں سے ان کو گرانا، یہ سیاست میں تازہ پاکستان کے اندر ہے. لیکن عمومی تجربہ یہ ہے کہ غیر مذہبی سیاستدان، ان کے اندر کچھ بہتری ہے اخلاقی مسائل کے لحاظ سے، یعنی توہین کم کرتے ہیں اور اہانت و مقدسات کی توہین کم کرتے ہیں. اسی طرح باقی طبقات ہم دیکھیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اگر وہ مذہبی، کم تر مذہبی ہیں، تو ان کے اندر یہ خصوصیت نظر آتی ہے کہ وہ بے ادبی نہیں کرتے، گستاخی نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے اپنے مخالفین کی، مخالفت کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی ضابطہ یا کوئی معیار ہوتا ہے، اس کی حد ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقے کو بالخصوص اگر دیکھیں ہم اپنے ملک کے اندر، مذہبی طبقے کے اندر بھڑاس ہے، شدید نفرت کی بھڑاس، نفرت کا لاوا ہے ان کے اندر مخالف فرقے کی نسبت. اور اس مخالف فرقے کو اپنی مذہبی بھڑاس اور لاوا جو ان کے اندر نفرت و بغض کا پکا ہوا ہے، اسے زبان سے نکال کر اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، یعنی اپنے اندر سکون محسوس کرتے ہیں. یہی بیماری ہے کہ خارش ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان اپنے بدن کو کھجلاتا ہے، زخمی کرتا ہے، لو لوہان کرتا ہے اور اس سے سکون محسوس کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. خارش کی بیماری، یہ بیماری مذہبی طبقے کو ہو جاتی ہے جو توہین اور گستاخی سے سکون پاتا ہے. اس بیماری میں مذہبی طبقہ سکون محسوس کرتا ہے، مخالف فرقوں پر حملے کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے. بعض اوقات اس توہین میں جس فرقے کی توہین کی جا رہی ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، نادانستہ طور پر، دانستہ ہو یا نہ ہو لیکن نادانستہ ہوتا ہے. میں اب ظاہر سارے فرقوں کی بات اس آیت کے ذیل میں نہیں کی جا سکتی، مثال کے طور پر میں شیعہ مذہب و مسلک کی بات کرتا ہوں کہ شیعہ مسلک پاکستان کے اندر جس کے خلاف بہت شدید فضا پائی جاتی ہے مخالفین کی، مذہبی مخالفین کی. غیر مذہبی لوگ بھی شیعہ کے بارے میں شدید غلط فہمیاں رکھتے ہیں اور مذہبی طبقہ ان سے بھی زیادہ تشدد رکھتا ہے، شدت رکھتا ہے شیعہ کے بارے میں. اور یہ کوئی ایسی گمان والی بات نہیں ہے بلکہ ملموس و محسوس بات ہے، جسے ہم اگر اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے خاندان گھر میں اور اپنے محلے میں بھی جائزہ لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو میڈیا کافی ہے، آپ سوشل میڈیا کھولیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تشیع کے خلاف کتنا بغض و نفرت اور شدت پائی جاتی ہے مذہبی طبقے کے اندر، دن رات اپنی بھڑاس نکالتے ہیں. اب بس اس میں ہے کہ تشیع کے خلاف جتنی نفرت اور غلط فہمی اور بغض و تنفر پایا جاتا ہے اس میں کس کا کتنا ہاتھ ہے، اس میں خود تشیع کا کتنا ہاتھ ہے، یعنی شیعہ ذاکروں کا، شیعہ خطباء کا، شیعہ طبقات کا، شیعہ عوام کا، شیعہ مومنین کا، اس میں کتنا ہاتھ ہے اپنے خلاف گستاخی، نفرت اور توہین کو ابھارنے میں. تو قرآن کریم جو مومنین کو خطاب کر رہا ہے کہ آپ کم از کم وہ حصہ تو روک لو جو آپ کی وجہ سے دشمن کو دستاویز مل گئی ہے، سند مل گئی ہے اور وہ آپ کے خلاف یا آپ کے مقدسات کے خلاف، آپ کے نبی کے خلاف، آپ کے رہبر کے خلاف توہین کرتا ہے. کہ دیگر آیات بھی ہیں قرآن کریم میں بھی ہے کہ آپ مشرکین کے بتوں کو گالی مت دو کہ وہ رد عمل میں آپ کے حق پروردگار کو گالی دیں گے، عدوان دشمنی کے ساتھ، عناد و عداوت کی وجہ سے وہ پھر آپ کو بھی گالی دیں گے، آپ کی مقدسات کو بھی دیں گے. اگر آپ دو گے تو گالی کا جواب گالی ہوگا، یوں نہیں ہے کہ آپ بتوں کو گالی دو اور وہ آپ کے مقدسات کو درود پڑھیں، سلام پڑھیں گے اس پر، ایسا نہیں ہوگا، گالی کا جواب گالی ہوگا. خوب اس قانون اور قاعدے کی روح سے، یعنی ایک یہ آیہ کریمہ جو ہمارے زیر بحث ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، مومنوں آپ نہ کہو راعنا، اگرچہ آپ کا راعنا کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آپ صحیح لفظ کہتے ہو، صحیح بات کہہ رہے ہو، درست معنی بھی ادا کر رہے ہو، لیکن آپ کے راعنا سے بیمار طبقہ، مریض طبقہ یا آپ سے حسد و نفرت کرنے والا طبقہ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے آپ نہ کہو. اور اگر مومنین کہیں نہیں ہم تو کہیں گے، یہود اگر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہود مجرم ہیں، ہم راعنا کہیں گے، جبکہ قرآن صراحتاً روک رہا ہے کہ نہ کہو آپ، آپ اس کے بجائے انظر نہ کہو، چونکہ راعنا سے یہود توہین آمیز مواد مراد لیتے ہیں اور وہ تکرار کرتے ہیں اور جب ہم انہیں روکیں کہ آپ رسول اللہ کی توہین کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں مومن بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، مومنین بھی تو یوں ہی کہتے ہیں۔ اس لیے پہلے خدا نے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو منع کیا ہے کہ آپ اس فضا میں، فرقہ بندی کی فضا میں، چونکہ دو مذہبی طبقے ہیں، ایک مومنین کے نام سے جو نیا تشکیل پا رہا ہے نظام، اور ایک سابقہ مذہبی سلسلہ جو چل رہا ہے اور جس کے پیروکار مدینہ میں، یثرب میں مقیم ہیں، اور وہ اس نئے دین کو قبول نہیں کرتے، نبی کو قبول نہیں کرتے، مذہبی ہونے کے باوجود، اہل کتاب ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے ان تعصبات کی وجہ سے۔ ایسے میں ان کے اندر تو تعصبات ہیں، وہ ان تعصبات کو نہیں چھوڑیں گے، اور پہلے قرآن نے رسول اللہ کو بھی فرما دیا کہ وہ ہرگز آپ تمع نہ رکھیں، توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا انعاد تو موجود ہے، لیکن آپ ان کو کوئی بہانہ مت دو، آپ نہ کہو رائنا۔ خوب یہی بات آج کی اس فرقہ واریت میں، فرقہ بندی میں بھی رائج ہے کہ آپ کے فرقے کے خلاف لوگ بہت توہین آمیز، تشدد آمیز ذہنیت رکھتے ہیں، اس میں خود آپ کا کتنا دخل ہے؟ یعنی رائنا جو آپ کہہ رہے ہو، انہوں نے آپ سے یہ رائنا لے کر اس کو دہرانا شروع کر دیا ہے، آپ کی بات، آپ کی گفتگو، آپ کی تقریر، آپ کی خطابت، آپ کا جملہ، کوئی چیز بھی آپ کی پکڑ کر آپ کے خلاف یا آپ کے مقدسات کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو علماء شیعہ، علماء امامیہ، علماء پاکستان، علماء مذہب کو قرآن کریم سے استفادہ کرنا چاہیے کہ قرآن اس قدر خوبصورت رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ رائنا کہہ کر توہین کا مواد، توہین کا بہانہ دشمنوں کو مت دو، اور یہ توجیہ مت کرو کہ رائنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ بالکل غلط بات نہیں ہے، لیکن یہود یا دشمن اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اس غلطی سے باز آ جاؤ اور یہ غلطی آپ تکرار نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اس کے بجائے انظرنا کہو، آپ جو کہنا چاہتے ہو وہ بات انظرنا سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ رائنا پر اصرار کرو گے تو رائنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، رائنا کا نقصان آپ کو ہوگا، اس وجہ سے یہ اصطلاح آپ چھوڑ دو، یہ اصطلاح آپ استعمال مت کرو۔ واسمعوا، اور مومنین کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور سنو آپ، آپ غور سے سنو رسول اللہ کی باتیں، وحی، آیت قرآن، اور جو رسول اللہ ارشادات فرماتے ہیں انہیں دھیان سے سنو اور سمجھو، سمجھ میں نہیں آتے تو کہو انظرنا، نہ یہ کہ سنو ہی نہیں، آپ غور ہی نہ کرو، فکر ہی نہ کرو، بعد میں رسول اللہ سے کہیں جی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سنو، پہلے غور سے سنو، شاید سمجھ میں آ جائے اور انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے آپ کو۔ سنو تو صحیح، پہلے دھیان دے کے بات سنو، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو کہو انظرنا، یعنی ہمارا خیال رکھیں یا ہمیں سمجھائیں، ہماری بھی مراعات کریں آپ۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ خطاب مومنین کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، اے مومنوں نہ کرو ایسی باتیں، اور پھر آخر آیت میں جا کر کہا گیا کہ کافرین کے لیے شدید عذاب ہے۔ کافرین کون ہیں یہاں پر؟ کافرین سے مراد مشرکین نہیں ہیں، کافرین سے مراد یہاں پر اہل کتاب بھی نہیں ہیں، یہود بھی نہیں ہیں، اہل کتاب بھی مراد نہیں ہیں، کافرین، ان کافرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو، جن کو کہا گیا ہے لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے اور رائنا ہی کہتے ہیں، یہ مراد ہیں، یعنی انکار کرنے والے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان دیا ہے لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، بلکہ کہو وقولو انظرنا واسمعو، ایک نہی ہے اور دو فرمان ہیں، امر ہیں. ایک ہے لا تقولو، یہ نہی ہے کہ حرام ہے، جب نہی آ گئی ہے تو حرام ہے. رائنا کہنا تمہارے لیے، بے شک رائنا کا غلط معنی نہیں ہے، لیکن یہ مت کہو چونکہ اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، یہ نہی ہے. وقولو یہ حکم ہے، یہ واجب ہے تم پر. کیا کہو؟ جب رسول اللہ سے کوئی چیز سمجھنا ہو تو کہو انظرنا. وسمہو، اور تیسرا حکم ہے وسمہو، سنو رسول اللہ کا فرمان دھیان سے سنو. دوم، سمجھ میں نہیں آتا تو کہو انظرنا. اور سوم، اگر غور سے سنا سمجھ میں نہیں آیا اور پوچھنا چاہتے ہو رسول اللہ سے، مزید وضاحت چاہتے ہو، تو رائنا مت کہو. رائنا سے تمہیں بات سمجھ آئے نہ آئے، لیکن دشمنوں کے ہاتھ میں یہ دستاویز چلی جائے گی اور وہ اسے آپ کے خلاف استعمال کریں گے. اور پھر فرمایا ولل کافرینا، یعنی اگر کسی نے یہ تین چیزیں قبول نہیں کی اور ڈٹا رہا اپنی بات کے اوپر، اپنی ضد کے اوپر کہ ہم تو کریں گے یہ کام، ہمیں کون روک سکتا ہے، چونکہ مومنین جب ضد میں آ جائیں تو وہ کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کون روک سکتا ہے اس کام سے. ہمیں مثلا آپ پاکستان کے شیعوں سے وہ کام جو نہیں ان کو کرنے چاہیے، جن سے دشمن شیعہ مذہب کی توہین نکالتا ہے اور بدنام کرتا ہے، اگر یہ کام ان سے کہیں نہ کریں، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں اگر امام حسین بھی روکیں تو ہم نہیں روکیں گے، اس کام سے اگر امام زمانہ بھی روکیں تو ہم نہیں روکیں گے، چونکہ یہ امام حسین یا امام زمانہ کی اجازت والا کام نہیں ہے، یہ ہمارے عشق کا مسئلہ ہے. خوب، اس طرح کی باتیں آپ کو جاہلیت کی سننے کو ملتی ہیں. ان کو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی کافر سے مراد جو نظر انداز کر رہا ہے، جو چھپا رہا ہے، جو چھوڑ رہا ہے اللہ کے فرمان کو، پس پشت ڈال رہا ہے. کون سے فرمان؟ یہ تین فرمان، ایک لا تقولو رائنا نہ کہو، دوسرا انظر نہ کہو، اور تیسرا وسمعو سنو غور سے، یہ ایک واجب. دوسرا، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو مناسب لفظ کے ذریعے آپ کہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مجھے بھی سمجھا دیں، انظر نہ کہو. اور تیسرا اور سب سے اہم یہ ہے کہ رائنا نہیں کہنا آپ نے. یہ تین فرمان، خصوصاً لا تقولو رائنا، اگر یہ آپ نے نہیں مانا تو کفر کیا ہے آپ نے. یہ کفر عملی ہے. کفر اعتقادی یہ ہے کہ کسی کوئی انسان ذہن میں ہی انکار کر دے کہ میں نعوذ باللہ قرآن کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، خاتمیت کو نہیں مانتا، قرآن کا کلام خدا ہونا نہیں مانتا، یا اسی طرح میں اللہ تبارک و تعالی یا وحدانیت اللہ کو نہیں مانتا. یہ کفر اعتقادی ہے. یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا. جو شخص نام کا مسلمان ہو، بے عمل مسلمان ہو، فاسق فاجر مسلمان بھی ہو، یہ کفر اس میں نہیں ہوتا. وہ مانتا ہے سب کچھ، ذہنی طور پر قبول کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میں مانتا ہوں، لیکن عملی طور پر اللہ کے فرامین کو ٹھکرا دیتا ہے. جیسا پہلے بھی جہاں کفر کی بات آئی ہے وہاں عرض کیا ہے کہ کفر سے مراد انکار ہے، کبھی مقام اعتقاد میں، کبھی مقام شکر میں. شکر کے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، شکر کے مقابلے میں کفر ہے، اور اطاعت کے مقابلے میں کفر ہے. یہ آیہ کریمہ جس کفر کا ذکر کر رہی ہے، یہ کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل شکر نہیں ہے، بلکہ کفر در مقابل اطاعت ہے. جب مومنوں کو کہا گیا کہ اے مومنوں نہ کہو رائنا، اور پھر فرمایا کہ لِل کافرین عذاب علیم، کہ اگر کسی نے پھر یہی تکرار کیا، رائنا ہی کہا رسول اللہ کے سامنے، تو وہ انکار کر رہا ہے، کفر ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. رسول اللہ کے پاس آئے ہو ہدایت لینے کے لیے، ایسا رویہ نہ اختیار کرو کہ جس کے ذریعے سے تمہارے لیے عذاب ہو، دشمنوں کے لیے توہین کی دستاویز ہو، مواد ہو، اور اس طرح مقدسات کی توہین میں تم معاون کا کردار ادا کر رہے ہو. یہ بات ہر شخص کو سوچنی چاہیے. اگر ہم مسلمانوں کو کہیں، تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، اسلام کے خلاف جو توہین ہوتی ہے، ہندو کرتے ہیں ہندوستان میں روزانہ توہین کرتے ہیں، مغربی لوگ توہین کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو اس میں دیکھو کہ تمہارا کتنا حصہ ہے، تمہاری حدیث کی کتابوں کا اور حدیثوں کا کتنا حصہ ہے، تاریخ کا، تمہاری تاریخ کا کتنا حصہ توہینات میں ہے، وہ توہین جو دشمن نے کی ہے اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے، اسی سے قرآن روک رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس آیہ کریمہ کے مطابق آج کی موجودہ نسل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جو لوگ مقدسات کی توہین، مقدسات دین کی توہین کر رہے ہیں، اس میں خود مسلمان کتنے شامل ہیں، کتنا رائنہ انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے پکڑ کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا ہم دیکھیں تشیع کو، کہ تشیع کے خلاف چونکہ مسلمان و غیر مسلمان سارے ہی توہین آمیز رویہ رکھتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، اس توہین میں خود ان کا اپنا کتنا کردار ہے، ان کی اپنی کتابوں کا کتنا کردار ہے، ان کے خطیبوں کا کتنا کردار ہے، ان کے ذاکروں کا کتنا کردار ہے، جن کو روکا گیا ہے کہ آپ مذہب کی توہین کا کوئی کام نہ کرو، مقدسات کی توہین والا کوئی کام مت کرو آپ، چونکہ اس سے دشمن توہین کا مفہوم نکالے گا اور تم اس میں مجرم ہو اور کافر ہو۔ یعنی اس جرم کو، اس غلطی کو قرآن کفر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اصرار کیا مومنوں نے رائنہ کہنے پر تو یہ کفر ہوگا، اور کفر کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور بنی اسرائیل کی جہاں تک بات ہے، وہ ظاہر ہے ان کے اندر انعاد ہے، حسد ہے، اور رسول اللہ کی دشمنی اور بغض ہے، اور یہ بغض وہ ہر جگہ کسی نہ کسی بہانے سے ظاہر کرتے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت 46 میں اس کو بہت واضح کر کے ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک مذہبی معاشرے کی، مذہبی سماج کی بیماری تھی، جسے قرآن کریم نے نمایاں کر کے ذکر کیا ہے کہ یہ گستاخ اور حتاک بھی ہیں، یعنی جہاں پر ان کے پچھلے جو بیماریاں، ان کی سماجی بیماریاں ذکر کی گئی ہیں، جنہیں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جب انہیں ہدایت دی جاتی تھی تو یہ اس کے بدلے میں کیا کیا رویہ اختیار کرتے تھے، اس میں یہ شامل کر دیا ہے کہ یہ توہین بھی کرتے تھے، بدتمیزی بھی کرتے تھے، اور مسلمانوں کی باتوں کو توڑ مروڑ کر، زبانیں گما کے یہ باتیں کرتے تھے۔ جو آج اس کو اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ کتنے فرقے، کتنے فرقوں کے خطیب یہ زبانیں موڑ موڑ کے دوسرے فرقے پر حملہ کرتے ہیں، زبانیں موڑ کر، جس طرح سورہ نساء کی آیہ 46 میں ہے، وہ آج کی نسل میں اور آج کے مذہبی معاشرے میں زبانیں موڑ کر توہین کرنے کا جو نمونہ ہے، وہ خود آپ میڈیا میں جا کر دیکھ لیں کہ کون آدمی زبانیں موڑ موڑ کر، گما گما کر توہین کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے دین کا، مذہب کا، وہ کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 46 میں، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں، مثلا شیعہ ہی کی باتوں کو ہٹا کے کچھ بات ہے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَسَيْنَا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں چونکہ آپ ہمارے فرقے سے نہیں ہیں، وَسْمَ غَيْرَ مُسْمَعِن، آپ ہماری بات سنو لیکن آپ سننے والے نہیں ہو، غیر مسمع ہو آپ، یعنی آپ بہرے ہو، آپ اتنے نہیں ہو جو سمجھ سکو ہماری باتیں، ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں الذین ہادو یہود، لین بالسنتہم وطعنا فی الدین، لین بالسنتہم یعنی زبان موڑ کے، زبان مروڑ کے، زبان گھما کے تلفظ ایسا کرتے ہیں جس سے توہین نکلتی ہے، رائنا کو زبان موڑ کے رائنا کہتے ہیں تاکہ غلط معنی نکلے اس سے۔ خوب یہی کام آج کے خطیبوں کا دیکھیں ہم، کہ لین بالسنتہم کس طرح ایک چیز کا کور بناتے ہیں، پوشش بناتے ہیں، زبانیں گما کے مروڑ کے، پھر اس کے بعد دوسرے فرقوں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں یہ. اب اگر میں نے تشیع کو متوجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے خلاف کتنی توہین کی جاتی ہے مخالف فرقوں سے، اور اس توہین میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے، اور مخالف فرقے والے لیم بے السناتہم کیا کیا کام کرتے ہیں، اور آپ دوسرے فرقوں کے بارے میں لیم بے السناتہم کیا کرتے ہو، یعنی دوسرے فرقوں پر آپ بھی گستاخی کرتے ہو اور زبانیں موڑ کر، زبانیں مروڑ کر، لہجے گھما کے الفاظ کو اور توہین کا اپنا چسکا پورا کر لیتے ہو. بے شک سرین نام نہ بھی لو، لیکن لیم بے السناتہم یہ یہود کا طرز خطابت ہے جو پاکستان میں رواج پا گیا ہے، یعنی یہودی مدرسوں کے اور یہودی مسلک اور یہودی تربیت گاہوں کے تربیت یافتہ ہیں. یہودی تربیت کیا ہے کہ لیم بے السناتہم، آپ زبانیں مروڑ کے اور زبانیں گھما کے، پیچیدہ کر کے باتوں کو، گول مول کر کے توہین والی بات نکال دو، کر دو آپ. خب یہ وہ روش ہے جو آج بڑے خطیبوں کی علامت بن چکی ہے اور ان کی خطابت کا بازار ہے. اس کے بعد قرآن کا فرمانا ہے یہ طانف دین بھی کرتے ہیں، اور اس کے بجائے اگر یہ کہیں انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم، اگر یہود وہ اناد والی دشمنی چھوڑ کر یہ کہیں کہ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، تو یہ ادب بھی تھا، یہ درست ہے، اس میں گستاخی بھی نہیں ہے، اس میں جرم بھی نہیں ہے، اور اس میں دشمن کو کوئی ایسا مواد بھی نہیں دے رہے ہیں. اس آیہ میں قرآن کریم نے ایک بہت اہم موضوع بنی اسرائیل کا نکال کے مومنین کے سامنے رکھا ہے کہ مومنین اگر رائنا کہیں گے تو یہود بھی رائنا کہیں گے، لیکن ان کا رائنا اور ان کے رائنا میں بہت فرق ہوگا، ایک میں گستاخی ہوگی اور ایک میں توہین ہوگی. اس کے بعد پھر آگے ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علی محمد.